بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 فروری 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بالکل ابتدائی وحی آئی، 3-4 وحییں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں خاص طور پر. اور یہ جو ہے 4 وحییں علیحدہ کسی صورت کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ 4 صورتوں کے شروع میں وارد ہوئی. سورہ علق، اس کے شروع کی 5 آیات، بعد کی آیات بعد میں شامل کر کے ایک صورت کی شکل بنائی گئی، وہ حضور نے بنائی ہے حضور کے فرمان کے مطابق. سورہ مزمل 10 آیات ابتدائی، بعد میں 10 آیتیں اس میں اور ایڈ ہوئی. سورہ نون 7 آیات، اس کے بعد جو ہے کافی طویل صورت ہے وہ، اور بالکل اس کے ہم پلہ ہے یہ سورہ مدثر. ابتدائی 7 آیات شروع میں، اور اس کے بعد یہ بھی سورہ نون کی طرح اتنی تقریباً طویل صورت ہے. ان تمام صورتوں میں شروع میں جو آیات آئی ہیں 5, 7, 10, 7، ان میں تو خصوصی ایک خطاب ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یوں سمجھیے کہ 1-to-1 ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ابھی نبوت کا ابھی ظہور ہوا ہے، ابھی آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس موقع پر بڑی بنیادی باتیں آپ کو بتائی جانی ضروری تھی. اس میں سے خاص طور پر میرا سورہ مدثر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، اور چونکہ اب بھی ہم ابھی وہی سورت پڑھ رہے ہیں، اس کے شروع کی 3 آیات بہت ہی اہم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بمانی کمر بستہ ہو جاؤ اور کمر کس لو. اب یہ غور و فکر سوچ بچار کا دور آپ کا ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ فلسفیانہ غور و فکر تھا پہلے آغاز وحی سے قبل، اور چاہے اب جو تشویش ہے کہ یہ ایک نیا دور جو زندگی کا شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اب اس کو چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مشن کا آغاز کرو. اور مشن کا آغاز کیا ہے؟ انذار آخرہ، لوگوں کو خبردار کرنا کہ یہ زندگی جو یہاں تم گزار رہے ہو، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی تو موت کے بعد ہے. اور اس کے بھی 2 مرحلے ہیں، پہلا عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرہ ہے. جیسے انسان منتقل ہوا اس دنیا سے تو اس کا پہلا منزل کیا ہے؟ برزخ، قبر جسے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن برزخ قبر تو یہ ہے نا کہ جس میں دفن کیا ہے کسی کو، عام طور پر اسی کے لیے قبر کہیں گے. کوئی اگر سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہے اور مچھلیاں کھا گئی اس کے گوشت کو، بہرحال عالم برزخ ہے وہ، اور پھر قیامت کے دن سے شروع ہوگا وہ، پھر عالم آخرہ ہے. اور عالم آخرہ کو کہا گیا اصل زندگی وہ ہے. بھائی دار الآخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہی زندگی ہے اصل، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. لیکن جو خبردار کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی جو ابدی ہے، اس میں تمہارا معاملہ ہوگا تمہاری اس زندگی کے اعمال کے مطابق. اگر اس زندگی کے دوران حق کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اس کی توحید کو پہچانا، اللہ کے رسول کو پہچانا، اس کی کتاب کو پہچانا، ان کے حقوق ادا کیے، عملی تقاضے پورے کیے، راہ راست پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، ہاں کبھی تو غلطی ہو گئی تو توبہ بھی کی، استغفار کیا، لیکن پھر کمر کسی اور چلے، اگر یہ رویہ ہے تو راہ و ریحان و جنت النعیم، پھر وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی آرام کی، بہت ہی نعمتوں والی، آسائشوں والی اور بڑی نعمتوں والی ہے. اور اس کے برعکس ہے، دنیا میں گم ہو گئے، نادہ پرستی میں گم ہو گئے، دنیاوی آسائشوں ہی کرنے لگے رہے، اپنی یہاں کی دولت بڑھانے ہی کرنے لگے رہے، حلال اور حرام کا فکر کیے بغیر، اگر یہ کہا ہے معاملہ رہا ہے اور غافل رہے آخرت سے اور اللہ سے اور نبوت سے اور رسالت سے، تو پھر یہ ایک جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہو گے. یہ انذار ہے اصل میں، کہ جو دعوت نبوی کا نقطۂ آغاز ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اس دوران میں کہ توحید میں بھی ابتدائی آیات کے اندر توحید کی طرف بھی اتنا زور نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا مسئلہ ایک خاص سطح سے آگے بڑھ کر جو ہے علمی اور فلسفیانہ مسئلہ بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، ایک معنی میں توحید جو اہل عرب تھے اس کے ممکن نہیں تھے. ولا انسالتا ہوں من خلق السماوات والارض لا یقول اللہ. اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یہ مشرکین ہیں، ان کے بت ہیں، ان کے معبود ہیں، ان کی دیویاں ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً اللہ نے کیے. تو آپ جب اللہ کو مان لیتے ہو پیدا کرنے والا، پھر کدھر جا رہے ہو؟ پھر ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ لیکن ہوتا کیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے الہ آلہا وہ جو ہے گھڑ لیے تھے، یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو کہا خدا کی بیٹیاں ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ بیٹی کی سفارش تو پھر کوئی باپ رد نہیں کرتا نا، لہٰذا یہ ہمیں بچا لیں گی وہاں، یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی. یا یہ کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو بنا لیا خدا کا بیٹا، اور یہ کہ وہ تمام جو بھی مسیح کو مان لے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرف سے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گئے سوری پر چھوڑ کر. یہ نہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو خام خواہ کی بعد میں ایجادات ہیں، ورنہ توحید فطرت کے اندر ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے، ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، بارش کون پڑتا تھا؟ اللہ. مانتے ہیں اللہ پڑتا تھا، یہ سارے معاملہ مانتے ہیں. البتہ یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ میں چھوٹے الہ بنا لیے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ توحید جو ہے، اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو توحید کو بھی انسان ایک فلسفیانہ مسئلہ بنا دیتا ہے، علم کلام کا مسئلہ. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. علم کلام ہے، ذات و صفات کی بحثیں ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں، یا ذات و صفات ایک ہی شے ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اب اسی پر بحثیں ہو رہی ہیں، اسی پر بحث ہو رہی ہے. پھر کائنات کا اور خدا کی ذات کا کیا تعلق ہے؟ آیا یہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے؟ کائنات علیحدہ ہے، خدا علیحدہ ہے، یا یہ کہ ان کا کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی قرب ہے؟ اب اس میں وہ فلسفہ وحدت الوجود بھی بن جائے گا، وحدت الشعور بھی بن جائے گا، اور حلول کے اور نبل و کن کن سے فلسفے آ جائیں گے. اصل شہ انسان کے عمل کو درست کرنے والی ہے وہ ہے آخرت کا ایمان، اور وہ ان ڈائلوٹیڈ ایمان ہو، کہ کسی سفارش کے حوالے سے، کسی اپنے بزرگ شخصیت سے، اپنے ربط و تعلق کے حوالے سے، ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم تو یعقوب کی نسل ہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن، ہم محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے؟ محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جہنم میں چلا جائے، کیسے ممکن ہے؟ محمد تو راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ساری امت کو وہ اپنے سامنے جو ہے جنت میں داخل نہیں کرائے. طرح طرح کی چیزیں، تلک امانی جو ہوں کن ہاتھو برہانہ کو ان کو صادقین، کہاں سے لے آئے دلیل؟ یہ معاملہ جو ہے قرآن تو نہیں کہتا، حضور تو نہیں کہتے. حضور نے تو یہ فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. قیل و من ابا، پوچھا گیا یہ کون ہوگا خود انکار کرنے والا، من اطاعنی دخل الجنہ و من عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا گویا کہ وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا کہ جنت میں داخلے سے خود انکاری ہے۔ حضور نے تو اس طریقے سے بات سمجھائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے معاملہ کہ ایمان حقیقی، دلی ایمان والا، یقین والا ایمان اگر کچھ ہے قلب کے اندر لیکن کمزور ہے، اس کمزوری کی وجہ سے وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اعمال میں ایسا بھی ہے اچھے نیک اعمال بھی ہیں برے اعمال بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، کیونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ پورا کنٹرول کر لے، تو ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ وہ ایمان ہو تب ہوگا، ایمان ہے ہی نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر وزن کا کوئی سوال نہیں، پھر تو سیدھے جہنم میں جانا ہے۔ لیکن ایمان ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ وہ عمل کو پورے طور پر کنٹرول نہیں کر سکا، تب یہ نیکی اور بدی کے اعمال کا موازنہ ہوگا۔ اگر نیکی غالب ہے تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے سیدھے جنت میں، اگر بدی غالب ہے تو جانا پڑے گا جہنم میں، اور وہ وہاں سے سزا اپنے گناہوں کے مقدر پا کر پھر نکال لی جائے گی۔ اس چیز کو بڑھا کر چڑھا کر وہ پھر انسان نے یہاں سے پہنچا دیا کہ پھر آخرت کا خوف ہی دلوں سے نکل گیا، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، سیوک فر لنا ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، نانو ابنا اللہ واہ واہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں لاٹتے ہیں۔ اچھا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آج میں نے پھر کچھ وقت لے لیا آپ کا، اس لیے میرے نزدیک یہ سبق ہے دین کا جو آج ہمارے ذہنوں سے بہم ہو چکا ہے۔ اس نبوی مشن کا جو ہدف کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، ورم بگر کبر، تیسری آیت، یہاں سے شروع ہو کر جانا کدھر، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے کدھر جانا ہے، سیدھے جانا ہے کدھر جانا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی کبریائی کا دفاع، اللہ کو مانا جائے کہ ہاں سب سے بڑا وہی ہے، سب سے بڑی بات اسی کی ہے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، وہ پارلیمنٹ میں بھی سب سے اونچا وہی ہو، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کسی پارلیمنٹ کے 100% اکثریت کو بھی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو بدل دے، کسی سپریم کورٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف، بلب یاقم بباز اللہ بہلائے کا حمل کافرون بہلائے کا حمل فاسقون بہلائے کا حمل ظالمون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو مشرق ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہدف معین ہو گیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور تین مرتبہ قرآن میں اس لیے آیا ہے، یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم دے کر ہدایت کاملہ، و دین الحق دے اور دین حق جسے کامل کر دیا آپ پر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تاکہ غالب کرے اسے، یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ مغلوب اگر ہے تو دین نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے موٹی بات، پھر یہ مذہب ہے صرف، ایک عقیدہ ہے، کچھ عقیدے کے ساتھ کچھ جو ہے ریچولز ہے، کچھ یہ عبادات ہے، موڈز آف ورشپ ہے، پھر یہ ہے۔ آج کا دنیا میں تصور یہی ہے، پوری دنیا میں جو بات مانی جا رہی ہے اور جس پر ہم بھی عمل پا رہے ہیں، نظری اعتبار سے ہمارے دستور میں لکھا گیا اسلام، اسلام جو بھی کچھ ہے قرارداد مقاصد، حقیقت میں اسلام کہاں ہے، قتل نہیں ہے، ہر جگہ یہ بات مانی گئی ہے کہ بس مذہب کا دائرہ کار کیا ہے، انفرادی زندگی ہے، یو آر فری ٹو بلیو وٹ ایور یو لائک، ایک خدا کو مانو ہزار کو مانو نہ مانو مرضی تمہاری، یو آر فری ٹو ورشپ اینی تھنگ یو لائک ان اینی وے یو لائک، جس طرح کا سانپوں کی پوجا کرو، درختوں کی کرو، جو چاہو کرو، سورج کی کرو، چاند کی مرضی تمہاری، عیسیٰ کی کرو، کسی اور کی کرو، اور یہ کہ جو بھی اور دوسرے ریچولس ہوتے ہیں، کچھ رائٹس جس کو کہتے ہیں، تقریبات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرے گا، عقیقہ ہوگا، یا یہ کہ بپتسمہ دیا جائے گا، جو مرضی کر لو، اسی طریقے سے شادی ہوگی تو کیا ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، یا یہ کہ کوئی اور ریچولز ہوں گے، پھیرے ڈالے جائیں گے، جو چاہو کر لو، اسی طرح بڑھ گیا کوئی کیا کریں گے، لاش کو جلائیں گے یا دفنائیں گے، جو مرضی کر لو۔ یہ ہے آج کا اصول کہ مذہب جو ہے وہ تمام لوگوں کو کھلی آزادی ہے، جو مذہب چاہے اختیار کرے، لیکن مذہب کا سروکار ریاست، سیاست، قانون ملکی واخرت اس سے نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک بڑا دائرہ ہے یہ. اس دائرے کے یہ سرکمفرنس کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے پورے اس سرکمفرنس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے. یہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں مذاہب, اور اندر جو ہے دائرہ یہ ہے دین. یہاں قانون کس طرح چلے گا, حاکمیت کس کی ہے, اللہ کی ہے یا عوام کی ہے؟ عوام کی ہے تو شرک ہے کفر ہے, اللہ کی ہے تو توحید. اس بڑے دائرے کے اندر, باقی یہ چھوٹے دائروں میں اسلام نے بھی یہ کیا تھا کہ آخر میں آ کر اجازت دے دی تھی, تم چھوٹے دائروں میں رہ سکتے ہو لیکن دین درمیانی دائرہ بڑا تو اسلام کا ہوگا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہ سورہ توبہ کے اندر جب آیات آئی اہل کتاب کے بارے میں خاص طور پر کہ قاتلون ان سے آپ مسلمانوں اور جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ وہ اس پر تیار ہو جائے, حتیٰ یو تو جزیہ تھا یدین وہ ساغرون, چھوٹے بن کر رہے اور جزیہ ادا کرے اپنے ہاتھ سے. بڑا دین اللہ کا ہوگا. اس کی کیا شکل تھی, جہاں صحابہ اکرام کا لشکر جاتا تھا کیا کرتے تھے؟ پہلے کہا جناب آپ پہلی بات ہماری یہ کہ آپ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے, اگر آپ ایسا کریں گے آپ ہمارے برابر کے ہوں گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلم ہیں تم جونیئر مسلم ہو, ہم پہلے کے ہیں سینئر ہیں تم جونیئر ہو, تم آج ایمان لا رہے ہو, نہیں برابر, بالکل برابر. آج ایمان لاؤ اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر آ کر سب پہلی سوچے سے کھڑے ہو جاؤ, کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں. اچھا اگر یہ نہیں منظور تو دیکھو تم کو چھوٹے دائرے میں جو چاہو اپنا مذہب رکھ لو, بڑے دائرے میں اللہ کا قانون چلے گا اسے مانو, اس کی اطاعت کو تسلیم کرو اور ہاتھ سے جزیہ دو ٹیکس دو تو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اور پروٹیکشن اسلامی ریاست کے لیے. آج امریکہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب رہے کوئی پرواہ نہیں, لیکن جو نظام ہوگا وہ ہمارا ہوگا, انسانی حاکمیت کا, انسان کی بنیاد پر بنا ہوا قانون, سود اور جوئے کی بنیاد پر سارا نظام ہے جو مالیاتی ہے. اور یہ شرم گرم حیا وغیرہ اور یہ اور عصمت اور عفت دفاع کرو ان چیزوں کو, یہ کہاں ہے؟ ایک عورت کی مرضی ہے جس طرح چاہے وہ اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے, اور جیسے کوئی مزدور جو ہے وہ اگر اپنا مسجد استعمال کر رہا ہے کسی چلا رہا ہے اور مزدوری لیتا ہے, ایک عورت جو ہے وہ بھی اپنے جسم کے ایک حصے کو استعمال کرتی ہے اور پیسے دیتی ہے, کیا ہے؟ کال دم سیکس ورکرز. آج یہ باقاعدہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی کے تحت طے ہو چکا ہے, ڈونٹ کال دم پروسٹیٹیوٹس, یو ہیو ٹو کال دم سیکس ورکرز. یہ بھی ورکر ہیں بھائی, جیسے اور کام کرنے والے ہیں, محنت مشقت کرنے والے ہیں, یہ بھی مشقت. یہ سب چھوڑ دو اور یہ خاندان کا ادارہ دفع کرو اسے. عورت اور مرد بالکل برابر, طلاق میں دونوں کا برابر کا اختیار, وراثت میں دونوں کا برابر کا اختیار, اور یہ ہوموسیکسویلٹی بھی کوئی غلط شے نہیں ہے, کوئی اب نارمل انکلینیشن نہیں ہے, اٹس نارمل انکلینیشن. یہ سارا اب یونائٹیڈ نیشنز کے تحت ہو رہا ہے. جب بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی تھی 2002 میں, اس 2002 کا جو بھی نقشہ ہے پورا, میں یہاں پہ تقریریں کی ہوئی ہے پہلے اس موضوع پر, آج تو ویسے حوالہ ہو گیا ہے, میں نے بتایا تھا یہ فیصلے ہوئے, اور اس کا نام پتا کیا, کس قدر خوبصورت نام ہے, سوشل انجینئرنگ, دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی. بارہ یہ ہے تو اس مرکز کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دینا, یہ ہے حضور کی مقصد بعثت کا جو ہدف جانا جہاں ہے. دو ہی باتیں میں نے آپ سے کہا تھا, اسٹارٹ کہاں سے دینا ہے. اگر آپ نے اسٹارٹ ہی لے لیا معمولی سا چھوٹا سا اور اس کے اندر کوئی فامگیریت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہی رہے گا معاملہ آخر تک. کشتے اول کیوں نہ بیمار کچھ تاثریت بھی رواں دیوار کچھ. اسٹارٹ صحیح ہو ڈائریکشن صحیح ہو, جانا کہاں ہے. اب یہ کہ میں اپنی زندگی میں نہ پہنچ پاؤں کوئی بات نہیں, میرا یہ کام مجھ سے اگلی نسل سے مالے لے کر چلے, کیونکہ حضور کی زندگی میں تو یہ کام ہو گیا ایک نسل میں 23 برس میں, اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہے ہی نہیں, کوئی مثال نہیں. دنیا میں کیا ہوگی, یہ تو انبیاء کے ہاتھ ہی ہے, کسی نبی کے ہاتھ ہو اس طرح. ایسے جو بادشاہی اس یہودیوں کی قائم ہو گئی تھی, وہ اچانک ایک لڑائی ہوئی, لڑائی کے اندر حضرت داؤد جو ہے وہ تو فوج میں تھے بھی نہیں, ہی واز ناٹ اے واریئر, وہ تو تھے ہی صرف ایک وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے, اور ان کے پاس ہتھیار کیا تھا, نہ تلوار نہ نیزہ نہ کوئی ڈھال, وہ صرف گوپیاں, وہ گوپیے کے ذریعے سے اس میں پتھر رکھ کر مارتے تھے, اور وہ جو اگر کوئی شیر آ گیا ہے اور ان کے گلے کے حملہ ہوا اس کا جوڑے کے اوپر جا کر وہ رکھتا تھا گھوڑے اور بھاگتا تھا وہاں سے. وہ آئے ہیں, انہوں نے دیکھا جالوت کھڑا ہوا للکارا, میرے مقابلے میں کوئی ہے تو, یہ جالوت اور تالوت کی جگہ نا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے. اب یہاں حال کیا ہے, اللہ نے حضرت تالوت کو مقرر کیا تھا یہودیوں کے کہنے پر کہ ہمارا آپ سے پھر سالار بادشاہ کو بنا دیں تاکہ ہم جنگ کر سکیں, اور وہ بڑے قداور تھے, تالوت اسی لیے ان کا نام ہے, اس لیے کہ بڑے قداور انسان تھے, جسم اور علم دونوں میں اللہ نے بڑا ان کو جو ہے حصہ دیا تھا. کچھ یہودیوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ تو مال دولت تو اس کے پاس ہے نہیں, اسے کیسے ہم پر بادشاہ بنا دیا, تو فرمایا اللہ نے جسم اور علم کے اندر, لیکن وہ تالوت بھی نہیں نکل رہے, حد ہو گئی. جالوت جب کہہ رہا ہے کہ ہاں مقابلے میں کوئی ہے اگر جب میرے ساتھ مقابلہ کر سکے, للکار رہا ہے, تالوت بھی نہیں نکلے, اس حالت میں پہنچ گیا اچانک, یہ تو فوج میں تھے ہی نہیں, سمجھ لیجیے ٹین ایجر سے, اس ایج کے آدمی تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کے ہاں جو ہے سب سے بڑی گاڑی جو تھی ان کیا نامختون, جن کی خطرہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ختنہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اور یہ چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کے اندر. باقی یہ جو اقوام تھی نامختون, ان کافروں کو, یہ نامختون جو ہے یہ للکار رہا ہے اور کوئی ہم میں سے آگے نہیں نکل رہا, اس نامختون کو میں جہنم رسید کروں گا. وہ آگے بڑھا, وہ ہنسا, یہ کون آ گیا مجھ سے لڑنے کے لیے, انہوں نے وہ اپنے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر, بس اب یہ مہارت بھی ایسی تھی کہ اسے چکر دے کر ایسا پھینکا کہ اس کی جو پہرا ہوتے اس نے زرہ بختر, اس میں جو آنکھ کا جو سوراخ تھا جس میں سے آنکھ دیکھتی تھی سیدھا اس میں چل گیا, اور اب بھیجے کے اندر چلا گیا, بھر گیا, وہ فتح حاصل ہو گئی اور ان کو بادشاہ کے بعد میں بنا دیا گیا. لیکن کوئی اسٹرگل محنت ہو, کوئی کوشش ہو, کوئی جد و جہد ہو, کوئی جماعت بنائی جائے, کوئی اس طریقے سے ان مراحل سے گزر کر تمام انبیاء کرام کی تاریخ میں کوئی بھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی آپ کا اصل کمال ہے. ہمارے ہاں تو لوگ کریں گے, اب وہ کہیں آپ کی آنکھوں کی کا حسن ہے, کہیں آپ کی زلفوں کی کا حسن ہے, کہیں کملی کا حسن ہے, کہیں کسی اور چیز کا حسن ہے, یا اللہ یہ چیزیں لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا اصل کمال دنیا نے مانا. یہ جو دی ہنڈریڈ کے اندر لکھتا ہے اس کا مصنف, آپ نے سنا ہوگا, یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے, دی ہنڈریڈ یعنی اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی ہنڈریڈ ٹاپ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری, تاریخ انسانی کوئی 5-6 ہزار برس ہی ہے نا جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے, اس سے پہلے تو پری ہسٹوریک ہی رہا ہے. یہ 5-6 ہزار سال کے دوران میں جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے, اسی کا نام ریولیوشن ہے, بدلنا, تبدیل کرنا, انقلاب لانا, جس رخ پر جا رہا ہے کوئی معافیا, اس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں, اسٹیٹس کو وہ یہ نظام چلتا جائے, ایک ہوتا ہے نہیں غلط ہے یہ نظام, بدلو اس کو, اس کا نام ہے ریولیوشن, بدلنا. تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے دھاروں کو بدلنے والی 100 شخصیتوں کا اس نے سلیکشن کر دیا پہلے, یہ 100 آدمی ہے, پھر گریڈیشن, ان میں سب سے زیادہ کس نے بدلا, پھر نمبر 2 پہ کون, پھر نمبر 3 پہ کون, اور حضور کو لایا نمبر 1 پر, ہے عیسائی, ابھی تک عیسائی ہے, زندہ بھی ہے, لیکن اس نے کہا ہے کہ مجھے یقیناً مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے محمد کو رکھا نمبر 1 پر, دس از بیکاز, یہ جملہ تو یاد کر دیجیے, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ زندگی کے جو 2 دائرے ہم نے بنا دیے, ریلیجس اور سیکولر, دونوں میں وہ انتہائی کامیاب ہے. باقی جتنے بڑے آدمی مجھے نظر آئے وہ ادھر کامیاب ہے تو ادھر 0 ہے, ادھر کامیاب ہے تو ادھر 0 ہے. حضرت عیسیٰ روحانیت کے اندر بہت اونچا مقام, کوئی ریاست قائم کر سکے 0. گوتم بدھ کتنے نام لیوا ان کے ہیں, کوئی ریاست قائم کر سکے 0. سکندر اعظم مقدونیا سے چل کر دریائے بیاس تک آ گیا, اٹیلا منگولیا سے چل کر دریوب تک پہنچ گیا, لیکن ان کا اخلاق میں روحانیت میں کوئی مقام 0. بلکہ صرف زیرو کافی نہیں, مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک شخص ہے, دی اونلی, میں نے اس لیے زور دے کر, دی اونلی, واحد شخص جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی سکسیسفل ہے. یہ ہے اصل میں جنہوں نے پہچانا ہے حضور کے کام کو. ایک ایسی قوم, ان پڑھ قوم اور جھگڑالو قوم, لڑنا بڑنا, قتل و غارت گری, ادھر ڈاکہ ڈالا, ادھر ڈاکہ ڈالا, ایک اس قسم کا تم کام ہی نہیں. لڑائی ہوئی تھی جنگ بعد 100 برس تک, کس قسمانی میں کہ ایک نسل کے بعد اگلی نسل, اگلی نسل کے بعد اگلی نسل, وہ جنگ چل رہی ہے, بڑھ رہے ہیں. آپ کے یہاں ہوتا ہے بار بعض جگہوں پر جو کچھ ہنڈے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے چودھری ہوتے ہیں, اور وہ چودھری پن اور ہنڈا پن جہاں جمع ہو جائے تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں. وہاں پر ابھی اس گروپ کے اتنے آدمی مارے گئے, اس کے بعد اس کے گروپ کے اتنے مارے, بہت ہو رہا تھا, بہت ہو رہا تھا. ابھی پچھلے دنوں کسی کے اندر 47 موتیں ہو چکی ہیں ان کے خاندان میں. لیکن یہ کہ پش قوم کو کہاں سے کہاں پہنچایا, کہاں سے کہاں. بدترین شرک ان کے اندر تھا, کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں تھی, کہاں سے کہاں پہنچایا. الفرادی اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سب سے بڑی بات. اور آج کے دنیا کی یہ بات سمجھ لیجئے, اصل ضرورت انفرادی ہدایت نہیں ہے, اجتماعی ہدایت. انفرادی اعتبار سے کیا کسی کو اختلاف ہے کہ سچ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا کسی کو اختلاف ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ ٹیل می, اصل بات کیا ہوتی ہے؟ سچ کیوں بولوں؟ سچ بولنے میں تو نقصان ہو رہا ہے. سچ تبھی بولے گا جب اسے اللہ پر اور آخرت پر یقین ہوگا. نقصان برداشت کرے گا اور سچ بولے گا. جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ جھوٹ بول کر میرا یہ اتنے لاکھ روپے بچتے ہیں, میرا اتنا ٹیکس بچ جاتا ہے, میرا فلاں ہو جاتا ہے, رشوت کیوں نہ دوں؟ تو جو موٹیویشن ہے, باقی بنیادی اخلاقیات تو انسان کے اپنے اندر موجود ہیں. قرآن مجید نے اصطلاحی اس کی بنائی ہے, معروف اور منکر. معروف دیکھی, انسان کی جانی پہچانی کی, ہر انسان جانتا ہے. کوئی آپ نے لسٹ دیکھی قرآن میں, یہ دیکھی ہوگی لسٹ ہے اور یہ بدیوں کی لسٹ ہے کہ نہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا, اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تمہیں افسوس ہو کہ میں نے کیوں کیا, تو تم مومن ہو. یہ اخلاقی حص اگر تمہارے اندر ہے, فالتو مومن ہوں. اذا سرت کا حسنتوں کا وہ ساعت کا سیاحتوں کا فالتو مومن ہوں. اگر کوئی نیکی کا کام کر کے خوشی ہو, انشراح ہو, یا اللہ تو نے توفیق دی, اور اگر کوئی بدی ہوئی, اللہ معاف فرما دے مجھ سے خطا ہو گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ الاسم ما حقا فی صدرك وکرہت ان یطلع علیہ. گناہ وہی ہے جس سے تیرے دل میں خلجان ہو جائے, تیری روح بے چین ہو جاتی ہے. یہ روح انسانی برائی کو پسند نہیں کر سکتی, یہ روح انسانی اللہ کا بہت قریب قرب اس کو حاصل ہے, یہ برائی کو کیسے پسند کرے گی؟ اندر سے بے چینی ہو جاتی ہے, جسے آپ کہتے ہیں مائی کانشنس از بائٹنگ می, میرا زمین مجھے خلش اندر سے کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات جو ہے. اور جب تم یہ سمجھو کہ اس کو لوگوں کو معلوم نہ کہیں ہو جائے, اب دیکھیے اس دوسرے ٹکڑے میں یہ گویا کہ انسان کے اجتماعی شعور کے اوپر بھی اعتماد ہے. اجتماعی شعور بھی یہی ہوگا کہ حق یہ ہے اور باقی یہ ہے, لیکن حق پر چلے کیوں اور باطل سے بچے کیوں, یہ ہے اصل شے. موٹیویشن لہسن بن رام تو حق القبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی جو ہے وہ ان ایمانیات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال اس اعتبار سے یہ جو ہے تین آیات, اس میں پھر ایک مرتبہ میں نے بات آپ کے سامنے تازہ کر دی ہے, یہ تین آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے. واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انذار آخرہ, اینڈ واٹس دی ہدف, گول, نصب العین, اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کی کبریائی کا نفاذ, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. یہ حدیث میں آیا ہے, لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. بہرحال یہ تو میں نے آج دہرا دیا ہے. اب جو ہم پچھلی مرتبہ جہاں تک پہنچے تھے, وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ کہ ان صورتوں میں حضور کے جو مخالفین تھے بڑے بڑے, ان میں سے ایک ایک کے کردار کا نقشہ پیش کیا گیا ہے. سورہ علق میں ابو جہل کا ہے, اس میں جو ہے سورہ مدثر میں یہ ولید بن مغیرہ کا ہے. اس کے دل میں بات آ چکی تھی, بات اسے سمجھ لی تھی, سمجھدار آدمی تھا, ذہین آدمی تھا, حضور کی دعوت کو سمجھ گیا تھا, لیکن پھر یہ کہ اپنی چودراہٹ یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، لہذا اس کی وہ میڈیا پڑی رہ گئی، اور وہ پھر اس نے جیسا ڈرامہ رچایا، انہ فقرا فقدر فقتلا کیف قدر، صبح قتلا کیف قدر، صبح نظر، صبح عبس و بصر، صبح ادبرا واستکبر، فقال ان هذا الا سحر یوسر، ان هذا الا قول البشر. کہا یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے جو محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں، یہ پیچھے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جادو ہے، اس کی تاثیر ہے. ظاہر بات ہے جادو کی تاثیر ہوتی ہے، جو بات ہے نا، وہ تو جب حضور نکلتے تھے تبلیغ کے لیے تو ابو لہب جو ہے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اپنے کانوں میں اس نے روئی ٹھوسی ہوتی تھی، لوگوں سے کہتے تھے محمد کی بات نہ سننا، تمہارا دین خراب ہو جائے گا، تمہیں اپنے باپ دادا کے دین کا برگشت ہے، مت سنو اس کی بات. انہیں معلوم تھا، یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قطبہ ابن ربیعہ نے، وہ اس سے سینئر آدمی تھا چودھریوں میں سے قریش کے، اس نے جب کہا جا کے حضور سے بات کی کہ بتائیے اگر کوئی بدروح تم پر مسلط ہو گئی ہے، کوئی جن آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے جو ہے عاملوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کے تمہارا علاج کرا دوں گا. حضور نے فرمایا چچا پہلے میری بات سن لو. ہاں سنا. آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. اب وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا عتبہ ابن ربیعہ، وہاں دیکھ رہے ہیں ادھر عتبہ کا رنگ تو بدل رہا ہے چہرے کا، جیسے جیسے وہ قرآن مجید سن رہا ہے حضور کے چہرے کا رنگ ہی بدل رہا ہے، کوئی اور چیز چینج پرسن. پھر اس نے آ کر جو بات کہی، دیکھو میں نے بہت سے شاعروں سے میری دوستیاں ہیں، اب میں شعر کو خوب پہچانتا ہوں، محمد جو پیش کر رہے ہیں شعر نہیں، اور کاہنوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، اور بہت سے کاہن میرے دوست ہیں، یہ کلام کاہنوں والا بھی، اس کلام کی بڑی مثال. بہرحال وہ بھی محروم رہا، ایمان لایا نہیں، لیکن اس نے جو ہے ڈرامہ رچایا، اس کو جادو کہا، اس نے جادو نہیں کہا. تو حوالے سے اب کس میں آیا ہے کہ اس پر جو پھر سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، سوسلی ہے سکر و ما ادراک کا ما سکر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی مرتبہ. یہ ذرا مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ یہ تعداد بھی بڑی تھوڑی سی معلوم ہوتی ہے، اور اس پر مذاق بھی اڑایا وہاں کے لوگوں نے کہ بس 19، بھائی ہم تو 10-10 کو سنبھال لیں گے، اور ایک نے کہا پہلوان نے 17 سے تو میں نہیں بٹ لوں گا، باقی دو کا تم بندوبست کر لینا، بس یہ 19 رشتے 19 ہے. تو یہ اس پر کچھ یہ بھی گوئی بھی ہوئی کہ یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اب یہ اس سے جو ہے مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اس کے بارے میں تفاصیل کے اندر بھی اس میں کافی لمبی باتیں ہیں جو آرا ہیں بہت سی. اس میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات بہت مناسب معلوم. جہنم میں انہوں نے گنتی کر کے بتائے ہیں کہ 19 قسم کے عذاب ہیں جو قرآن سے حدیث سے اڑ گئے، اور ہر نوع کے عذاب پر ایک فرشتہ جو ہے بابور ہے، لیکن یہ فرشتہ جو ہے یہ سردار، فرشتوں کے سردار، فوج نیچے اور ہے، یہ ان کے داروغہ اوپر جو ہے. اور اس میں پھر بڑی اچھی بحث کی ہے، یہ فرشتوں کے علم اور انسانی علم اس کے مابین بھی فرق ہے. فرشتوں کا علم بھی ہر فرشتے کو صرف اس کے اپنے شعبے سے متعلق علم دیا گیا ہے، اس کا علم وسیع نہیں ہے. اگر کوئی ہواؤں کی چلانے پر بابور ہے تو اس کا حکم دیا گیا، اس کا علم دیا گیا. کوئی کسی اور شے پر ہے، بارش پر ہے، اس کا حکم، اس کا علم، اس کے قواعد، اس کے ضوابط دیے گئے ہر ایک کے اوپر جو ہے. اسی طریقے سے جہنم کے جو 19 عذاب ہیں ان کے لیے 19 سرہنگ ہیں، ان کے بڑے جو بڑے سردار ہیں، باقی یہ کہ نیچے اور فرشتوں کی جو ہے فوج ہے. میرا اپنا گمان یہ ہے اللہ عالم کہ یہ ہنسا کہیں آیا ہے تورات میں. اب میں نے چونکہ تورات کا بل استعاب مطالعہ نہیں کیا ہے، میں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی، میرا دل لگا نہیں. تورات انجیل پڑھنے میں تو مجھے دلچسپی ہوتی ہے، گوسپلز جو ہیں خاص طور پر متی کی انجیل، لیکن تورات میں یہ کچھ اس طرح کی تاریخ لمبی سی باتیں ہیں کہ وہ دل لگتا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ کہیں یہ ہنسا وہاں آیا ہے، اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اہل کتاب کو اس پر یقین حاصل ہو جائے، کہ ان کی چیز کی گویا کہ تصدیق کر رہا قرآن مجید. لیکن یہ کہ اب تک بھی ہمارے جو ہے محققین انہیں وہ جگہ ملی نہیں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات میں نہ ہو تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں, ان کتابوں کے اندر کہیں ہو, واللہ عالم. بہرحال یہ ایک ایسی شے ہے جس کے اوپر ایک فلسفہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے لا کر امتحان لیتا ہے, کون ہے جو پختہ ہے اپنے یقین کے اندر اور کون ہے کہ جو ایسی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر جو ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے جو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مچھر کی بلکہ اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دے دے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس میں شرم نہیں ہے, اور مثال کو دیکھنا چاہیے کہ مثال اور ممثل لہو کے درمیان مناسبت ہے یا نہیں, ورنہ چھوٹی چیز کوئی بات نہیں, مچھر ہے وہ بھی ہے. عنکبوت کی مثال دی ہے, مکڑی کا جالا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. بہرحال یہاں یہ فرمایا گیا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. پہلی بات تو یہ جان لو یہ فرشت جو مامور ہیں جہنم پر یہ عام نہیں ہے, فرشتے ہیں. فرشتوں کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے, ان کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بہت خوب لکھا ہے بعض مفسرین نے جو اسرائیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام ان کا کام ہے جان قبض کرنا. وہ ایک آنے واحد میں کروڑوں آدمیوں کی جان تو قبض کر سکتے ہیں, لیکن کسی بچے کے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح داخل نہیں کر سکتے. وہ کام کسی اور فرشتے کا ہے, ہر فرشتے کا اپنا کام ہے, لیکن یہ اس اپنے کام کے اعتبار سے جتنی طاقت ان کے اندر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بے ایک وقت ایک کروڑ انسانوں کی جان بھی وہ قبض کر لیں گے. لیکن یہ جنین مادر کے رحم میں اس کے اندر وہ روح پھونکنا یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ وہ نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے 19 ہے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. اور جو ہم نے ان کی یہ تعداد یہاں بتائی ہے یہ تو صرف ایک آزمائش کافروں کے لیے کہ وہ اسی میں بھڑک اٹھیں گے اور شور مچائیں گے اور ہنسی مذاق میں پڑ جائیں گے. لیکن یستیقن الذین اوتوا الکتاب, یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اہل کتاب کے ہاں یہ چیز موجود ہے, چاہے آج وہ بھی چھپا رہے ہو کہ کہیں ہمارے بتانے سے ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی تصدیق ہو جائے. یہ بھی پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ کیا تم ان کو بتا رہے ہو مسلمانوں کو وہ چیزیں جس کی بنیاد پر وہ تمہارے خلاف جو ہے اللہ کے ہاں حجت بازی کر سکیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے چھپایا ہو. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا, اور اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور نہیں شک میں پڑیں گے نہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور نہ اہل ایمان. ولا یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے, بیماری کیا ہے, حق کو ماننے کو تیار نہیں اپنے تکبر کی وجہ سے, اپنے اندر جو گھمنڈ ہے تمرد ہے تکبر ہے, تو وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد ہے. یہ مثال خام خواہ بیان کر کے یہ 19 کا جو دے کر کزال کا یوم اللہ من یشاء و یہدی من یشاء, جیسے کہ میں نے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے یہ موضوع موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, باقی جو آپ کے رب کے لشکر ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کتنی تعداد ملائکہ کی ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هي الا ذکرا للبشر, اور نہیں ہے یہ, ہی سے مراد آیات بھی ہیں یہ آیات, یا یہ جہنم جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, یا سوائے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے تذکیر کے لیے اور کوئی پیش نظر مقصد نہیں ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چند سال پہلے, بلکہ ذرا زیادہ عرصہ ہو گیا, میرا خیال ہے 15-20 سال پرانی بات ہے, ایک ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے 19 کے عدد سے ہی بہت بڑی بات شروع کی تھی میتھمیٹیکل پروف میں قرآن مجید کے حق ہونے کا, جو ریاضیاتی ثبوت اس 19 سے لیا تھا. اس نے کافی بڑے پیمانے پر تو بات ثابت بھی کر دی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں کہ شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں, تو حروف مقطعات حقیقت قاف, سورہ قاف جو ہے قاف, اب اس پوری صورت میں یہ حرف قاف جو آئے گا وہ ملٹیپل آف 19 ہوگا, 19 بائی ملٹیپلائی بائی 2 اور ملٹیپلائی بائی 3, اور یہ بات صحیح ہے 57 ہے. اور میں خود حیران ہوا تھا اس کو دیکھ کر کہ وہاں پر ایک ہی جگہ قرآن مجید میں قوم لوط کی بجائے اخوان لوط کہا گیا ہے. باقی ہر جگہ قوم لوط قوم لوط قوم لوط, وہاں اخوان, وہاں اگر کہہ دیتے قوم تو 58 ہو جاتے, تو وہ 57 کا ملٹی پل جو 19 کا ملٹی پل نہ رہتا. تو یہ کوئی جزوی حقیقت میں ہوتی نہیں. میتھمیٹیکل جو ہے, ایک اور صاحب ابھی میرے پاس آئے تھے, وہ بھی آج کل انگلینڈ کے اندر بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کچھ انہی چیزوں کے اوپر, اعداد وغیرہ کے حوالے سے. خیر میں نے تو ان کے سامنے اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا, کہ قرآن مجید کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا جو اصل جو دلیل ہے, اس کی صداقت حقانیت, وہ تو یہ آپ کے قلب کو اپیل کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو اپیل کرتا ہے, آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے, آپ کو صحیح دیوار کی طرف آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے اصل سے, یہ ہدایت بن کر آیا, یہ چیزیں جو ہے. اب اگر یہی کوئی موجودہ ہوتا تو حضور اسی طرح توجہ دلاتے نہیں, لیکن یہ کیا اس نے. پھر لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہ قانون اس نے اپنا بنا لیا اتنا پختہ کہ سورہ توبہ کی دو آیتیں اس کے حساب میں فٹ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا یہ آیتیں قرآن کی ہیں نہیں, یہ بعد میں شامل کی گئی. گویا کہ آپ نے ایک بنا لیا قاعدہ اور اس قاعدے کو آپ جو ہے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بنسبت خود قرآن کے. اس کے بعد وہ بدبخت شخص جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا گیا ہیوسٹن میں امریکہ میں, ڈاکٹر نشاد خلیفہ. تو یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں بس اوقات, لیکن کچھ پارشل ٹروتھ ضرور اس کے اندر تھا. جیسا کہ میں نے بتایا, میں نے خاص طور پر سورہ کاف میں جب دیکھا کہ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر جتنی مرتبہ آیا, قوم لوط قوم لوط قوم لوط, لیکن یہاں اخوان لوط, حالانکہ وہ اخوان تھے بھی نہیں. حضرت لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے, وہ تو آئے تھے عراق سے. یہ جو دو شہر تھے جن کے اندر بھیجے گئے تھے, اس قوم سے تو نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے. ان کو تو بھیجا ہے حضرت ابراہیم نے کہ تم وہاں جاؤ اور ان کی دعوت تولی کرو. تو اس حوالے سے دیکھیں یہاں پر جو ہے انہوں نے, ہم نے دیکھا کہ وہ قوم کی بجائے اخوان کو رکھ لائے. تو اس سے یہ ہے کہ وہاں بات مجھے محسوس ہوا کہ ہے کچھ, ہو سکتا ہے پارشل ٹروتھ کین بی دیئر. ایسے ہی نظم قرآن کے سلسلے میں بھی مولانا امیر احمد اسلائی صاحب نے بات چیزیں جو ہے, وہ بات چیزیں بہت عمدہ ان کی طرف سے مجھے ملی ہے, میں نے استفادہ کیا ہے. مثلا یہ کہ قرآن مجید کی صورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں, یہ صحیح, اکثر و بیشتر سب نہیں. بعض جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت کھینچ تان کر کے کوشش کر رہے ہیں جوڑا بنانے کی, اور وہ کسی حوالے سے بنتا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ ہے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران افزاراوین, حضور نے خود ان کو ایک نام دیا ہے, دو روشن اور تابناک صورتیں, افزاراوین غمامتان. یہ کہا ہے کہ بقرہ اور آل عمران جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی, اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گے. غمامتان, تو اس اب ہے آخر میں کیا ہے, غمامتان, اب جوڑا ہے نا, ہے ایک ہی مضمون ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, جوڑا ہے بہترین. ایک میں حضور کو جو رات کی مشقت دی جا رہی ہے, قیام اللیل کھڑے رہا کرو دو تہائی رات یا تہائی رات یا آدھی رات, اور دوسرے میں یہ کہ میدان میں نکلو اور اپنی دعوت کا آغاز کرو, اور ہدف اس کا تیر کی طرح, یہ نہ ہو کہ آیا وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. نہیں, دعوت ہوگی, تبلیغ ہوگی, تعلیم ہوگی, تزکیہ نفس ہوگا, سب کرنا ہوگا, لیکن ان سب کا اصل فائنل آبجیکٹو کیا ہوگا, اللہ کے دین کو غالب کرنا. اس کے لیے ایک جماعت بنانا, حزب اللہ, وہ جماعت جس کے پھر اوصاف قرآن میں دیے گئے, سورہ مجادلہ میں دیے گئے, سورہ مائدہ میں دیے گئے, حزب اللہ, حزب اللہ بناؤ. وہ جو بیعت کی بنیاد پر بنی ہے, ان نذیر یبایعون کا انما یبایعون اللہ, اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ سارے مرحلے جو ہے گزرے ہیں 12 برس مکے میں, کائے کے لیے ایک جماعت بنائی ہے مضبوط, سم و تعت کی خوب, جو حکم ملا کرنے کو تیار. حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے بٹن کے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. نہیں, یہ رہا 12 برس قانون یہ تھا. یہ تو مدینے میں آ کر آیا ہے, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اب جو تم سے جنگ کرے تو جنگ کرو, اب عید کا جواب پتھر سے دو. لیکن نہیں, اس سے پہلے نہیں, مکے میں نہیں. چنانچہ اب آپ کو معلوم ہے کئی صحابہ کو ذبح کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, اور کم سے کم 40-50 صحابہ تو موجود تھے مکے میں اس وقت, لیکن حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ورنہ یہ کہ جس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا ہے, مسلمانوں کو اجازت ہوتی تو اس کی تکہ موٹی کر کے رکھ دیتے, لیکن نہیں. اب یہ ہے وہ پروسیس آف ریولیوشن میتھڈالوجی, وہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابتدا کیا ہے؟ انذار آخرت. مطلوب کیا ہے؟ دین کا غلبہ. طریقہ کار کیا ہے؟ سیرت النبی. نبی سیرت سے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. کیسے کیا انہوں نے؟ اتنا بڑا مارکا اتنا سر کیا ہے. آپ کو دشمنوں کی نگاہوں کے اندر بھی تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت کی حیثیت سے منوا دیا ہے. اس کا پروسیس کیا تھا؟ اس پروسیس کے اوپر جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوۃ حسنہ کے مطابق جو ہے اس مثال کے مطابق چلنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.